أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العظيم. حاضرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مجلس کے اعتبار سے یہ جمعہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، رمضان المبارک سے پہلے آخری جمعہ ہے. اس کے بعد ممکن ہے کہ آئندہ رمضان میں انشاءاللہ اس وقت تراویح ہو رہی ہوں، اس لیے بہتر سمجھا کہ کچھ باتیں رمضان المبارک سے متعلق عرض کر دی جائیں تاکہ اللہ رب العزت اسے عمل کرنے کے لیے ہمارے لیے آسان فرما دے. بات یہ ہے کہ ویسے تو رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ استقبال رمضان کے نام سے بڑے بڑے بینر جا بجا نظر آتے ہیں، لگاتے ہیں اور رمضان المبارک کا استقبال کرتے ہیں. لیکن اس کا استقبال کیسے کرنا چاہیے؟ سچی بات یہ ہے کہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو پھر میں ماہ رجب کے شروع میں جو دعا میں نے پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، پھر دوبارہ اس کی یاد دہانی کرانا چاہوں گا کہ رجب کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ ہمارے رجب و شعبان میں برکت عطا فرمائیے اور اتنی عمر ہمیں عطا فرمائیے کہ رمضان مبارک میں ہم پہنچ جائیں. گویا دو مہینے پہلے سے رمضان کا انتظار ہوتا تھا. یہ وہی کہہ سکتا ہے، کر سکتا ہے جس کو رمضان المبارک کی قدر کا کچھ اندازہ ہو. ہم لوگ جو صبح سے لے کر شام تک مادیت کے اس دور میں مال و دولت زیادہ سے زیادہ حاصل ہو جائے اس کی فکر میں رہتے ہیں، تو ہم اس کی کیا قدر کر سکتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مہینے پہلے یہ دعا ہمیں سکھلا کر یہ بتلا دیا کہ ایک تو رجب اور رمضان شعبان سے متعلق بات بتلا دی کہ اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ برکت عطا فرمائے، اور دوسری یہ کہ ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے، یعنی وہ مہینہ جو اللہ کے قرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نازل ہونے کا مہینہ ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صحیح معنی میں قدر جانتے تھے اور پہچانتے تھے، اس لیے دو مہینے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ آپ دو مہینے پہلے سے ہی رمضان المبارک کے منتظر رہتے تھے. اور دوسری اس دعا سے ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوا کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے اپنی عمر کو بڑھانے کے لیے دعا کرنا چاہے تو یہ بھی ناجائز نہیں ہے، جائز، بشرطے کہ آدمی دعا یہ کرے کہ اللہ میں فلاں نیک کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، آپ اپنے فضل و کرم سے اتنی عمر عطا فرما دیجئے کہ میں وہ نیک کام کر لوں، اس طرح سے دعا کر. لیکن ہمارے یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ آدمی کہتا یہ ہے، بجائے اس کے کہتا کہ بس دعا کرو یا مر جاؤں تو اچھا ہے زندگی سے، ایسی بد دعا کرنا جائز نہیں، منع فرمایا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری بات ہے یہ تو وہ شخص کرے کہ جسے بڑا شوق ہو اللہ سے ملاقات کا اور جس نے بڑی تیاریاں کر رکھی ہو تو کچھ سمجھ میں آتا ہے. اب اگر اپنی زندگی کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو کوئی آخرت کی تیاری ہے ہی نہیں، اور پھر اس پر کہتے ہیں کہ مر جائیں، وہ کہتا ہے اس لیے کہ ابھی تو ہم بڑے پریشان ہیں، پریشانی میں زندگی گزر رہی ہے اور ہو سکتا ہے مر کے اللہ میاں کے پاس سکون مل جائے. لیکن وہاں بھی تو سکون نہیں ملے گا نا کہ جب اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق زندگی اگر گزاری ہے تو بلا شبہ مرنے کے بعد انشاءاللہ زندگی پرسکون ہو. لیکن اگر زندگی ساری کی ساری گزار ہی ہم اس طریقے پر رہے ہیں کہ اللہ اور رسول کے قدم قدم پر احکام کی نافرمانی ہو رہی ہے، پھر ہم یہ تمنا کریں اور یہ چاہیں تو یہ خیال است و محال است و جنو است. ویسے اللہ تعالیٰ مالک و خالق ہے، جو چاہے کرے، رحم و کرم کے معاملہ کرنا چاہیں تو کوئی روک نہیں سکتا انہیں. لیکن بہرحال ہمیں کم از کم اس کی ترغیب تو دی گئی ہے کہ ہم اپنی زندگی اچھی بنائیں اعمال صالحہ کے ساتھ گزاریں. تو اس سے پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے رمضان المبارک کا انتظار فرماتے تھے اور دعا فرماتے تھے کہ اللہ ہمیں اس ماہ مبارک میں داخل فرما دیجئے، تاکہ یہ ماہ جو آپ کے قرب کا ذریعہ ہے حاصل کرنے کا، وہ ہمیں بھی حاصل ہو جائے. ہمارے مدارس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی مدارس ہیں اس میں تقریباً چھٹیاں جو ہوتی ہیں وہ 15 شعبان سے لے کے 15 شوال تک، یعنی رمضان درمیان میں آتا، پورے مہینے چھٹی ہوتی. اس کی حکمت بھی یہی ہے اصل میں کہ رمضان المبارک میں ہم اپنے آپ کو تمام کاموں سے فارغ کر کے ان کاموں میں لگائیں کہ جو بلا واسطہ عبادت. تو بزرگان دین نے اسی لیے اس کو تجویز کیا، رمضان المبارک کا جو مہینہ آنے والا ہے، ہم نے اپنے بزرگوں سے جو سنا ہے اور جو سمجھا ہے وہ یہ کہ سارے کاموں سے آدمی اپنے آپ کو فارغ کر کے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر، یعنی اس بات کا جائزہ لے کہ میں کون کون سے کام چھوڑ سکتا ہوں، ان کو چھوڑ دے. حتیٰ کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کاروبار سے، نوکری سے ایک مہینے کے لیے فارغ کر سکتا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ اس میں اس کے لیے تکلیف کا معاملہ نہ ہو. تو پھر ایک مہینے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر کے کامل طریقے سے بس اس مہینے میں خالصتاً اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ کر عبادت میں مشغول ہو جاؤں. اور یہ میں کوئی ایسے ہی نہیں کہہ رہا، بات یہ بھائی کہ اللہ نے ہماری پیدائش کا جو مقصد بیان کیا ہے اسے بھی عبادت. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انسان اور جنوں کی جو پیدائش ہے اس کا جو مقصد اصلی ہے وہ اللہ کی عبادت ہے اور کوئی مقصد نہیں. آج ہم نے اس مقصد کو تو بالکل بھلا دیا ہے، اب صبح سے لے کر شام تک ہمارا مقصد صرف پیسہ کمانا ہے، اس کے علاوہ کوئی. اب آدمی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بھئی جو ہم کما رہے ہیں یہ بھی تو عبادت ہے، مزدوری کر رہے ہیں یہ بھی تو عبادت ہے، بچوں کے لیے کما کر لا رہے ہیں یہ بھی تو عبادت ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاؤ. اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک اور بات کو سمجھنا پڑے گا. عبادت کی دو قسمیں ہیں، ایک عبادت بلا واسطہ ہوتی ہے اور ایک عبادت بلا واسطہ ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، صدقات، یہ سارے کے ساری عبادتیں بلا واسطہ عبادت ہے. یعنی آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، اس میں کوئی واسطہ درمیان میں نہیں ہے، یہ خود عبادت. کوئی اور کام، نماز پڑھ رہے ہیں بغیر واسطے کی عبادت، یعنی یہ اصلی عبادات ہیں، یہ اس میں کسی واسطے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر آپ صبح سے لے کر شام تک کما رہے ہیں تو اگر صرف کسی کا مقصد بس پیسے کمانے ہی ہے تو وہ عبادت تو نہیں. عبادت بنے گا واسطے سے، کہ اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی چونکہ اپنے بچوں کا نفقہ، اپنے بیوی کا خرچہ، اپنے گھر والوں کے اخراجات یہ اللہ تعالی نے ہماری ذمہ داری رکھی ہے، اس لیے ہم اتنا کما لیں کہ تاکہ ان کی ضروریات ہمارے ذریعے سے پوری ہو جائیں اور اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اب ہم اس کو سنت سمجھ کر یا حکم سمجھ کر کریں گے تو پھر یہ عبادت ہوگی، ورنہ اصل میں عبادت نہیں. اصل عبادت نہیں ہے، اپنی نیت کو درست کریں گے تو عبادت بنے گی، ورنہ عبادت نہیں. اسی طریقے سے اور بہت سارے بچے پالتے ہیں، کافر بھی تو پالتے ہیں، لیکن جب تک ہم وہ نیت نہیں کریں گے اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کا حکم دیا، شریعت نے تربیت کا حکم دیا ہے، اگر وہ نیت کر کے ہم بچے پالیں گے تو عبادت ہوگی، ورنہ کافر بھی تو پالتے ہیں بچے بھائی، بالاصل عبادت نہیں. اصل عبادت جو ہے وہ نماز، روزہ، زکات، حج، یہ اور باقی جو چیزیں ہیں وہ واسطے سے عبادت. اس لیے اس بات کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ باقی جتنے بھی کام ہیں وہ ثانوی حیثیت کے ہیں، اصل جو حیثیت ہے وہ یہ. تو اس لیے اس رمضان المبارک کے جن لوگوں کے یہاں قدر تھی یا جو لوگ قدردان تھے تو اپنا سارا وقت وہ رمضان المبارک میں اللہ کی عبادت کے لیے صرف کر دیا کرتے تھے، خرچ کر دیا کرتے تھے، اور خالصتاً اس میں صبح سے لے کر شام تک یعنی بس یہی کام ہوتا تھا، یا نماز پڑھنا یا قرآن مجید پڑھنا، یہ ذکر و اذکار کرنا، اور اگر یہ کہ بہت زیادہ تھک جائے تو کچھ تھوڑا بہت سو جانا، اور اس کے بعد پھر اپنے باقی یہ کام. اکثر تو میں نے یہ نہیں کہا کہ سارے کے سارے لوگ کام چھوڑ کے بیٹھے، میں نے کہا کہ ہر آدمی اپنا جائزہ لے لے. جس حد تک ہم اپنے آپ کو دنیا کے کاموں سے فارغ کر سکتے ہیں، ہمارے لیے جس حد تک ممکن ہے، اس حد تک ہم اپنے آپ کو فارغ کریں، اور فارغ کر کے اس مہینے کی صحیح معنی میں قدر پہچانے اور قدر کریں. جو نہیں کر سکتے تو جس حد تک کر سکتے ہیں وہ کر لیں، لیکن عام دنوں سے بڑھ کر اس مہینے میں عبادت کرنا. اب عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ رمضان کا مطلب ہے روزے رکھنا اور تراویح پڑھنا بس، تو یہ دو کام کرنا اصل وہ رمضان کو سمجھتے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ تو ہے ہی، لیکن اس کے ماسیوا بھی کچھ کام ہیں، اور دنوں میں جو ہم کام نہیں کرتے ان کاموں کو ان دنوں میں انجام دینا. اب نفلی عبادات ہیں ہم بہت زیادہ نہیں کرتے، تہجد ہے وہ ہم نہیں پڑھتے، تو اس مہینے میں اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق دی ہے ہم اس کی کثرت کریں، تہجد کی نماز بھی پڑھیں، اشراق بھی پڑھیں، چاشت بھی پڑھیں، وابین بھی پڑھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں، ساری نوافل ادا کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ قرآن مجید کی کثرت کریں، اس کی تلاوت کی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں ان کا جو معمول بیان کیا گیا ہے وہ 61 قرآن مجید ختم کرنے کا تھا. اب دیکھیے کیا کام کرتے ہوں گے سارے دن ساری رات، وہ معمولی بات تو نہیں. اکثر قرآن ایک قرآن مجید صبح سے لے کے شام تک یعنی دن میں، ایک رات میں کرتے تھے اور ایک تراویح میں. تراویح میں پورے مہینے میں ایک قرآن مجید، اور باقی روزانہ دن میں صبح سے شام تک ایک اور رات کو ایک. تو اس طریقے سے 61 قرآن مجید امام شافعی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول. یہ حضرات آخر ہے، وہ بھی تاجر تھے، معمولی تاجر نہیں تھے امام ابو حنیفہ، کپڑے کے بہت بڑے تاجر، لیکن اپنے آپ کو فارغ کرتے تھے تو وہ قدر پہچانتے تھے. ارے بھائی 11 مہینے ہم مادیت میں گلے گلے تک پھنسے رہتے ہیں، بلکہ ناکوں تک، صبح سے لے کر شام تک اس فکر میں رہتے ہیں، بھاگ دوڑ رہتی ہے، اور پھر بھی ہماری خواہشیں پوری تو نہیں ہو پاتی. حقیقت یہ ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں دین کے لیے وقت اگر نہیں نکالیں گے تو شیطان نکالنے دے گا نہیں. مولویوں کا شیطان الگ ہوتا ہے، وہ مولوی ہوتا ہے، وہ اس کو اور طرح سے ورگلائے گا. عام لوگوں کا شیطان عام ہوتا ہے، اور طریقوں سے ورگلائے گا. وہ کہے گا میاں مولویوں کو سے یہی سکھائے گا، تجھے کیا ضرورت ہے بھائی، تو تو سارے دن کام یہی تو کرتا ہے، اور کر کیا رہا ہے، نماز پڑھا رہا ہے، قرآن مجید کی جو ہے درس دے رہا ہے، صبح درس حدیث ہو رہا ہے، اور جناب اس کے علاوہ سارے کام تو تم کر رہے ہو، اور اس سے کیا کرو، اس کو اس طرح سے ورگلائے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ سورہ الم نشرح میں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ باقی کاموں سے فارغ ہو جائیں تو اپنے آپ کو اللہ کے لیے تھکائیے. بتائیے باقی کام کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دنیا کے کام انجام دیتے تھے آپ؟ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو فارغ کر کے آئیے ادھر ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیں، ذکر کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، اس کام میں اپنے آپ کو تھکائیے. حالانکہ آپ کام کیا انجام دیتے تھے؟ سارا دن دعوت و تبلیغی کا تو کام تھا، جہاد کا موقع ہے تو جہاد کر رہے ہیں، تو کیا وہ دین نہیں تھا؟ سارا کچھ دین کا کام کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لو، ہمارے پاس آ جاؤ اور ہمارے سامنے کھڑے ہو کے عبادت میں مشغول ہو جاؤ. تو جو رات دن پہلے ہی سے کر رہے ہیں، پہلے ہی مشغول ہیں، ان کی سارے سب روز ان کے جو ہے وہ مشغول ہیں، لیکن اس کے باوجود جو کہا جا رہا ہے کہ آ جائیے اب عبادت بالواسطہ جو ہے بلا واسطہ کر لیجئے، پہلے جو عبادت کر رہے ہیں آپ وہ بلا واسطہ ہے، اور یہ عبادت جو ہم سے کر آپ کو کرنے کا کہہ رہے ہیں یہ بلا واسطہ، یہ بلا واسطہ ہے، وہ بلا واسطہ ہے یہ بلا واسطہ. اسی طرح سورہ نصر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فسبح بحمد ربک واستغفر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر. حالانکہ آپ سارے دن مشغول ہیں عبادات میں، تبلیغ میں، دعوت میں، جہاد میں اور دیگر امور دوسرے لوگوں کو سکھانے میں، لیکن کہا جا رہا فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے، حمد بیان کیجیے، استغفار کرتے رہیے. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا اور استغفار اور تسبیحات میں اضافہ کر دیا. ہم تو صبح سے لے کر شام تک 11 مہینے ہمارے، بلکہ میں تو 12 ہی مہینے کہوں گا کہ 12 کے 12 مہینے رمضان کا مہینہ تو ہم نے اور زیادہ کمائی کا مہینہ سمجھا ہے، کہ باقی مہینوں میں تو جو ہے رات بھی اس مہینے میں تو راتوں میں 2-2 بجے 3-3 بجے دکانیں بند ہوتی ہیں. بعض لوگ تو جو ہے وہ چاند رات کو بھی صبح کی نماز، گھر عید کی نماز وہیں سے پڑھ کے جاتے ہیں. جو لوگ پڑھتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، جو نہیں پڑھتے ان کا تو خیر ذکر ہی کیا. تو جو پڑھنے والے ہیں وہ ان میں بہت سارے ایسے ہیں، ہمارے اپنے والے احباب دوستوں میں سے ایسے ہیں جن کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ عید کی نماز کے لیے کپڑے وپڑے تبدیل نہیں کرتے، وہ فرصت ہی نہیں ہوتی، سیدھے دکان سے بس مسجد جاتے ہیں بےچارے نماز پڑھی اور وہاں سے پھر آ کر جو ہے وہ دکان وکان بند کرتے ہیں، پھر گھر پہ آ کے جو سوتے ہیں تو پھر ظہر غائب، عصر غائب، مغرب غائب، عشاء غائب، تھکے ہوئے جو بےچارے کئی کئی راتوں کے جاگے ہیں. تو یہ مہینہ تو ہم نے خالص ادم دنیا کی کمائی کا بنا رکھا ہے، حالانکہ ہے یہ آخرت کی کمائی کا مہینہ. تو اس بات کی طرح میں نے اس لیے توجہ دلائی کہ میرا عزیز بھائی ہو، ہم اپنے اوقات کو فارغ کریں، نظام کو مرتب کریں کہ ہم اپنا نظم اس مہینے میں کس طرح سے مرتب کریں گے، کس حد تک ہم اپنے کاموں سے زیادہ زیادہ فارغ اپنے آپ کو فارغ کر کے اور اللہ تعالی کی عبادت میں ہم مصروف کر سکتے ہیں، اس کو مرتب کیجیے. میں ابتدا میں کہا نا کہ اصل میں اللہ تعالی نے عبادت ہی کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے، یہ اللہ تعالی کا احسان ہے کہ اس نے ہماری جانوں کو ہم سے خرید لیا جنت کے بدلے میں، اور اس کے بعد ہماری جانوں کو ہم ہی کو واپس کر دیا کہ لو یہ تمہیں ہم واپس کرتے ہیں، کھاؤ کماؤ موج اڑاؤ، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ جو جن احکام کا میں نے کہا ہے ان کی پیروی کرتے رہو، جو میں نے بتائے ہیں طریقے ان طریقوں پر چل لو، تو ہم تم سے اور کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتے. لیکن اب چلو 11 مہینے تم نے اس طرح مصروفیت میں گزار دیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، اب 12 مہینے رمضان مبارک کا آ رہا ہے تو کم از کم اس میں تو متوجہ ہو جاؤ، اب تک ہماری رحمت سے دور رہے اور ہم چاہتے ہیں تو ہمارے قریب آ جاؤ تاکہ ہم تمہیں اپنی رحمت میں چھپا دیں. جو کوتاہیاں تم نے کی ہیں، جو قصور تم سے ہوئے ہیں، ان کی معافی مانگ لو، اپنے آپ کو فارغ کر کے اب آ جاؤ. تو یہ مہینہ اس لیے خالص اللہ نے عبادت کے لیے ہمارے لیے رکھا، اور کتنا اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ ہم نفلیں پڑھتے ہیں فرائض کا ثواب ہمیں ملتا ہے. حدیث میں آتا ہے نفلیں پڑھو گے فرضوں کا ثواب ملے گا، اور جو فرض پڑھتے ہیں اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. تو کیسے اللہ تعالیٰ کا دریا جو ہے، بلکہ سمندر کہنا چاہیے، وہ رحمت میں ہے. اس کی طغیانی جو ہے، اس کی موجوں کی جو طغیانی ہے، وہ چاہتی ہے کہ بس جو بھی آدمی آ جائے اس کو ہم اپنے لپیٹ میں لے لوں اور اپنی رحمت میں چھپا دوں. اگر ہم اس کی قدر کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں چھپا لیں گے، نہیں قدر کریں گے تو پھر بہت ہی ہمارے لیے بدنصیبی کی بات کہ اللہ رب العزت کی رحمت چھپانا چاہتی ہے اپنی رحمت میں، ہم بھاگتے ہیں. تو اس لیے اپنے نظام الاوقات کو مرتب کریں. اللہ تعالیٰ اگر یہ کہہ دیتے کہ سارا دن ساری رات سجدے میں ہی پڑے رہو تب بھی یہ ظلم نہ ہوتا، اس لیے کہ اللہ نے پیدا ہی ہمیں اس لیے کیا. اب اگر کوئی کہے گا فرشتے بھی تو تھے عبادت کے لیے، تو یہی تو فرق ہے فرشتوں اور ہماری عبادت کا. فرشتے تو مجبور ہیں عبادت پر، اس لیے کہ اللہ تعالی نے ان کی جو صنعت اور ان کی جو بناوٹ رکھی ہے، ساخت ہے، وہ اس طرح کی ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے. اللہ نے ان کے اندر خواہشات انسان نفسانی رکھی ہی نہیں ہے. ان کو نیند آتی، نہ ان کو اونگ آتی، نہ ان کو بھوک لگتی، نہ بیوی کی تو بیوی کے محتاج ہے، نہ بچوں کے محتاج ہے، وہ کسی کو کام ہے ہی نہیں. ان کے بچے رو رہے ہیں کہ صاحب ان کے لیے کچھ کر کے لاؤ،
نہ ان کے ساتھ خواہشات نفسانی ہے، وہ سارے دن اگر رکوع کر رہے ہیں سارے دن سجدہ کر رہے ہیں کوئی کمال کی بات نہیں، ان کی عبادت میں ہماری عبادت میں یہ فرق. انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں لگائی، انسان نیکی کرنا چاہے تو اس سے بڑھ کر نیکی کوئی نہیں کر سکتا، نیکی کی قوت بھی رکھی، برائی کی قوت بھی رکھی ہے، عبادت کرنے کی بھی قوت رکھی ہے، نہ کرنے کی قوت بھی رکھی ہے، ساری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرما کر آزاد چھوڑ دیا ہے کہ دیکھو یہ اچھا کام ہے یہ برا کام ہے، اب تمہاری مرضی تم کیا کرتے ہو. اختیار دے دیا آپ، بالکل بھی اختیار نہیں ہے انسان. کبھی آدمی سوچے کہ صاحب اللہ نے جو کرایا کر لیا، ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ نے تو بتلا دیا کہ یہ کرو یہ نہ کرو، انبیاء بھیج دیے، کتابیں نازل کی، کس لیے کی؟ کہ خالی کھیل تھوڑی ہے کہ ہمارے ساتھ کھیل لیا کہ بھائی ہمیں جو ہے اللہ نے کرنے نہیں دی عبادت، ایسا نہیں. جو کرنا چاہے تو اللہ کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن ہمارے ہی قلوب ایسے سخت ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف آتے نہیں اور شیطانی راستے کی طرف زیادہ رغبت کے ساتھ دوڑتے ہیں. مصروفیت کارے جہاں اف میری توبہ، فرصت نہ نکالو گے تو فرصت نہ ملے گی، نکالنی پڑے گی. آپ یہ کہو کہ ہمارے پاس مرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے تو فرشتے اجازت دیں کہ کبھی نہیں آتے کہ صاحب ذرا وقت نکال لیجئے، آپ کی جو ہے وہ جان نکالنے کے لیے آیا ہوں. تو نکالے گا فرصت ہو یا نہ ہو، لمحہ لگتا ہے خالی، انسان ادھر سے ادھر کا فاصلہ طے کر لیتا ہے ایک لمحے کے اندر، تو فرصت تو نکالنی پڑے گی بھائی. آخر اور بہت سے گاؤں کے لیے بھی تو فرصت نکالتے ہیں. ایک جگہ اسپتال میں جانا ہوا، نماز کا وقت تھا، یہ ڈاکٹر صاحب تھے وہ، کسی نے ان کو کہا کہ آؤ بھائی نماز پڑھ لو، تو کہنے لگا کہ میاں ہم یہ بھی تو عبادت ہی کر رہے ہیں، یہ خدمت خلق یہ بھی تو عبادت ہی ہے، یہ کیا کیا نماز چھوڑ. ایک اور بزرگ نے فرمایا کہ ان کے پاس فون آیا اور ایک خاتون نے مسئلہ پوچھا کہ میرے شوہر ڈاکٹر ہے اور وہ کم از کم تین نمازیں، یعنی اصل مغرب عشاء ایسی ہیں کہ وہ کلینک پہ ہوتے ہیں تو ادا نہیں کرتے وہاں پر، اور تینوں نمازیں آگے عشاء کے بعد گھر میں آگے پڑھتے ہیں. ان سے میں کہتی ہوں کہ نماز وقت پہ پڑھ لی، اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں خدمت خلق میں لگا ہوتا ہوں تو یہ تو میری ذاتی عبادت ہے، جب چاہے میں کر لوں، اور اس میں جو ہے چونکہ لوگوں کی میں خدمت کر رہا ہوتا ہوں اس لیے اس وقت میرے پاس وقت نہیں ہوتا. تو بزرگ نے بڑا اچھا جواب یہی دیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ان کو جو غلط فہمی ہو رہی ہے وہ وہی ہے کہ عبادت کی اقسام کو انہوں نے گڑبڑ کر دیا، جو بذات عبادت تھی انہوں نے اس کو بھی بالواسطہ عبادت کے اندر ڈال دیا، حالانکہ اس عبادت کی اور قسم ہے، اس عبادت کی اور قسم ہے. وہ عبادت بلا شبہ عبادت بنے گی اچھی نیت کر لینے سے، لیکن کیا پیشاب پخانا آئے گا تب بھی بیٹھ کے خدمتی انجام دیتا رہے گا؟ یہ لوٹ کے جائے گا، بھوک لگے گی تب بھی اٹھ کے جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ چائے پینے کی ضرورت محسوس ہوگی تب بھی خدمت کرتا رہے گا چائے پیے گا؟ تو بھائی جتنا وقت تم پیشاب پخانے کے لیے نکال لیتے ہو، اگر نماز کا وقت آ جائے نماز کے لیے بھی نکال لو. اس کو اہمیت دو اس لیے کہ یہ بلا واسطہ عبادت اور وہ بالواسطہ عبادت. اس کا درجہ بعد میں ہے، نماز کا درجہ پہلے ہے. اس کا درجہ اتنا ہے کہ اگر آدمی بیمار بھی ہے تب بھی نماز معاف نہیں ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا اتنا بیمار ہے تب بھی کہنا بیٹھ کے پڑھو، اتنا بیمار ہے بیٹھ بھی نہیں سکتا کہ لیٹ کے پڑھو، کہا لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا اچھا اشاروں سے پڑھ لو، لیکن معاف نہیں ہے ہرگز. تو ایسی اہم عبادت کو ہم صرف اس لیے قربان کر رہے ہیں کہ صاحب وہ جو خدمت خلق انجام دے رہے ہیں، اس نے منع کیا خدمت خلق انجام دینے سے، وہ بھی انجام دیتے رہو لیکن نماز کا وقت ہے نماز پڑھ لو. وقت تو اتنا تو نہیں ہوتا نا کہ ایک ہی منٹ ہے نماز کا بھی اسی ایک منٹ میں پڑھنی ہے. اللہ تعالیٰ نے اوقات رکھے ہیں، کم از کم نمازوں کی اوقات ہے، فجر کا بھی ایک وقت ہے، تو اب کتنا لمبا وقت ہے اس میں. اب چلو اثر مغرب عشاء میں تو خدمت خلق انجام دے رہے ہیں، فجر میں کون سی خدمت انجام دے رہے ہو بھائی؟ وہاں تو کوئی بھی خدمت خلق انجام نہیں دی جا رہی، پھر بھی فجر کی نماز بول. ساری بات اصل میں اپنے نفس کی خواہش پر عمل کرنا ہے اور کوئی بات نہیں. یہ شیطان چاہتا نہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ ہمیں سر کے بل بھی اگر چل کے آنا پڑے مسجد میں آ کر نماز پڑھیں ادائیگی کر، ادائے فرض پہ اہل وفا کا شکریہ کیسا. یہ تو اللہ نے فرض رکھا ہے ہمارے اوپر، اور ان فرائض کی ادائیگی کی تکمیل ہماری ذمہ داری ہے، اور کوئی شکریہ بھی نہیں. فرائض پر بھی کوئی شکریہ ادا کرتا ہے؟ کوئی آدمی اگر آفس میں بیٹھا ہوا چونکہ حرام خوری کی عادت پڑ گئی ہے, اس کا کام ہے کہ 9 بجے سے کہ 5 بجے تک لوگوں کے کام انجام دے, لیکن وہ کہتا ہے جی نہیں میں تمہارا کام کر رہا ہوں, وہ کام کر رہا ہوں تو تنخواہ نہیں لیتے کیا؟ اس کے فرائض میں داخل ہے, اس وقت کے وہ پیسے لے رہا ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ احسان کر رہا ہے کہ صاحب تمہارے کام میں لگا ہوا, دیکھتے نہیں مجھے پسینہ کتنا آ رہا ہے اور میں یہ اور جو بھی آ رہا ہے تم اس کے پیسے لیتے ہو. اسی طریقے سے جو آدمی فرائض میں مشغول ہوتا ہے تو بلا شبہ اس کے درجات اللہ کی نظر میں بہت اونچے ہیں اگر صحیح اس نے فرض ادا کیا ہے. تو اسی طریقے سے آدمی اگر نمازوں کو اپنے اوقات میں پڑھے گا تو اس کا بھی فرض. تو بہرحال یہ کہ عبادات کی اپنی اقسام ہے, غلط فہمی تبھی ہوتی ہے جب ہم اس کو گھٹ مٹ کر دیتے ہیں. ہر چیز کو اپنے مقام پر رکھیں گے تو انشاءاللہ گڑبڑ نہیں ہوگی. تو بہرحال رمضان المبارک کا مہینہ جو آنے والا ہے, ہمیں چاہیے کہ اس میں ہم اپنے نظام کو مرتب کر لیں, پہلے سے خوب غور و فکر کر لیں, اگر ضروری چیزیں ہیں تو ان کو انجام دیں, اور اگر جو ضرورت میں داخل نہیں ہے ہم ان کو ترک کر سکتے ہیں, چھوڑ سکتے ہیں تو ان کو چھوڑیں, اور اپنے اوقات کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے, تسبیحات کے لیے, قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ہم اس کو فارغ کریں. اب کریں کیا اس میں؟ قرآن مجید سے چونکہ اس مہینے کو خاص مناسبت ہے, اللہ تعالیٰ نے نازل قرآن مجید اس مہینے میں کیا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اس میں قرآن مجید نازل کیا گیا, اس لیے کثرت کے ساتھ تلاوت کر. تلاوت کی کثرت بھی وہی کرے گا جو غیر رمضان میں پڑھتا رہتا ہے, جس کو توفیق رمضان کے علاوہ نہیں ہوتی وہ اس میں بھی بس مر مر کے اگر ایک بھی کر لے تو بڑی بات, لیکن بہرحال اتنا آدمی کو بودھا نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن مجید بھی ختم نہ کر سکے. کم سے کم درجے کی بات کر رہا ہوں, ورنہ جتنا زیادہ ہو سکے انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے اس کے لیے. تو قرآن مجید کی تلاوت کثرت کے ساتھ کیجیے, اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے اس کلام کے بعد نوافل, جو نوافل ہم عام دنوں میں نہیں ادا کرتے اس مہینے میں اس کی عادت ڈالیں. خاص طور پر تہجد سحری کے لیے سبھی اٹھتے ہیں, وہ وقت ہے تہجد کا, اٹھ کر سب سے پہلا جو کام کریں 2-4-6 رکعتیں 8 رکعتیں اللہ جتنی توفیق دے تہجد کے ادا کر, اور اس موقع پر اگر کچھ اور وقت ہے تو ذکر تسبیحات بھی کر لیں, اور پھر سحری آخری وقت میں کھا لیں, یعنی کم از کم 20 منٹ اگر باقی ہوں سحری ختم ہونے میں 5-10 منٹ آدمی کو لگتے ہیں, اور کسی کی عادت اگر زیادہ دیر آرام آرام سے کھانے کی ہے آدھے گھنٹے پہلے کھا لو. لیکن یہ کہ جو وقت سحر ہے اس سے 5 منٹ پہلے کم از کم اپنے آپ کو کلی الی کر کے فارغ ہو کے بیٹھ جائے, بس نیت کر لے کہ بھائی میں نے آج کا روزہ رکھ لیا. لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ اذان ہوگی تو بند کریں گے, بلکہ بعض تو اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے کہتے ہیں ابھی تو شروع ہی ہوئی ہے, ختم ہونے تک پان کھا رہے ہیں, کوئی سگریٹ پی رہا بیٹھا ہو, نشے پورے ہو رہے ہیں. تو میرے عزیز بھائی, اذان ہوتی ہی سحری کے وقت ختم ہونے کے بعد, جو اذان وقت سحر ختم ہونے سے پہلے ہو جائے وہ اذان ہی شمار نہیں. اذان ہوتی ہی کب ہے؟ جب سحری کا وقت ختم ہو جائے اور فجر کی نماز کا وقت داخل ہو جاتا ہے تو اذان ہوتی ہے. اور ان دونوں میں تفریق ہی کے لیے جو محتاط بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کم از کم سحری کے وقت کے 5-10 منٹ بعد اذان ہونی چاہیے, سمجھ آئے کہ اس لیے احتیاط اسی میں کہ اذان تو 5-10 منٹ ہو بعد میں ہو, یہ احتیاط ہے, اور کھانے میں یہ احتیاط ہے کہ 10 منٹ پہلے چھوڑ دیں. روزے کا تقاضا یہ ہے, اس میں احتیاط کا تقاضا کہ اذان سے بھی یعنی وقت سحر ختم ہونے سے 5-10 منٹ پہلے چھوڑ دیں, یہ احتیاط, اور نماز میں احتیاط یہ ہے کہ 10 منٹ بعد ہو تاکہ وقت فجر پورے طور پر داخل ہو چکا ہو تب اذان ہو, نماز وقت کے اندر نماز ہوتی ہے, وقت سے پہلے کوئی پڑھ لے ابھی ہم فجر کی نماز پڑھنا چاہیں تو نہیں ہوگی, اس لیے کہ وقت فجر داخل نہیں ہوا ابھی. جب کوئی چیز داخل نہیں ہوتی تو فرض بھی نہیں ہوئی ابھی, وقت فجر داخل ہوگا تو فجر کی نماز کا مطالبہ ہوگا, ابھی فجر ادا کرو. اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اپنے روزوں کو خراب نہ کریں, اذان کے انتظار میں نہ رہیں, اپنے گھڑیوں کو درست کریں, 2-3 گھڑیاں گھر میں ہوں تاکہ وہ درست رہیں, ایک گھڑی اگر صحیح نہیں تو دوسری صحیح ہو, اور اس میں پھر اسی طریقے سے وقت افطار میں بھی ایک بات کا اہتمام کریں. ہمارے اس میں بڑی جو ہے وہ کمزوری پائی جاتی ہے کہ ہر آدمی ٹی وی کو لے بیٹھا ہوا ہے, اتنا قیمتی وقت ہم ایسے لفظ کام کے اندر لگا دیتے ہیں, چاہے بہانہ ہی ہوتا ہے کہ جی ہم جو ہے وہ اذان ہوگی تو روزہ کھولنے کے دارے بیٹھے. ارے بھائی یہ بھائی بڑا قیمتی, ٹی وی کو بند کر دو, اس میں فاش قسم کے اشتہارات بھی آتے ہیں اور وہ وقت چونکہ ایسا ہوتا ہے ساری دنیا کو انتظار ہوتا ہے افطار کا، اب سب لوگ وہی دیکھ رہے ہیں، اس میں اشتہارات بھی چل رہے ہیں، بدنظری بھی ہو رہی ہے، یہ سارے کام ہو رہے ہیں، اس کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھ رہے. یاد رکھیے کہ گناہ کے کام ہیں، ان سے بچیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ دعا میں مشغول ہو جائے. جب وقت افطار ہو برحمتی کے ارحم الراحمین پڑھ کے کھا لیجیے بس. خیر کتنی ہوتی ہے، کتنی دیر لگی اس میں؟ یہ ہے کہ اذان کی آواز آ جائے تو کھول لو، اس میں کوئی ایسی کی بات نہیں، وہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں. اس لیے کہ اذان ایک منٹ لیٹ ہوگی، دو منٹ لیٹ ہوگی، بس اس سے زیادہ کیا ہوگی؟ تو اس ایک دو منٹ میں آدمی کا کچھ بگڑتا نہیں. تو اس لیے یہ اپنی گھڑیاں درست ہوں اس کے مطابق کھول لو، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ چونکہ اذان عام طور پر اس میں اہتمام کیا جاتا ہے کہ بھائی غلط وقت میں نہ ہو جائے، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. وقت سحر کا بھی خیال رکھیں، وقت افطار کا بھی خیال رکھیں، اور اسی طریقے سے بعد میں جو ہے وہ آدمی باقی جو ذکر و اذکار تسبیحات ہیں ان کا بھی. تو کثرت قرآن مجید کی تلاوت، تلاوت کلام مجید اس میں کثرت کریں، ذکر و اذکار اور تسبیحات کی کثرت کریں، نوافل کی کثرت کریں. اور ایک اور خاص کام جس میں عام طور پر ہم اس میں بھی غافل ہیں، وہ ہے دعا. دعا کی کثرت ہم اس کو عبادت ہی نہیں سمجھتے. یاد رکھیے کہ دعا خود عبادت، ساری عبادتوں کا نچوڑ اور دماغ اور مغز اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ دعا. اس لیے دعا کثرت کے ساتھ کریں، صبح کے وقت بھی دعا کریں، دوپہر میں بھی کریں، شام کو افطار کے وقت بھی کریں، سحری کے وقت بھی کریں، رات کو موقع ملتا ہے اس وقت بھی کریں، جب موقع مل جائے اللہ سے دعا مانگیں، اپنی حاجتیں طلب کریں، اپنے بچوں کے لیے خیر مانگیں، عافیت مانگیں، اپنے گھر والوں کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت کے لیے. یہ خوب وقت ہے دعاؤں کا. دعا کی، دعا کو ہم مانگتے نہیں، ہم پڑھتے ہیں خالی، بس رسمی طور پر آلو کھایا اور یہ ہم نے گرا دیا، یہ نہیں پتا ہم نے مانگا کیا اللہ سے. میرے بھائی دعا جب مانگے تو آدمی کے چہرے پر لجاجت ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، ممکن ہو تو آنکھوں سے آنسو برس رہے ہو. اس طرح سے دعا مانگو کہ جو کچھ مانگ رہے ہو اس کا اثر چہرے پر آئے. اس طریقے سے ہم اپنا رمضان المبارک گزارے. انشاءاللہ اگر ہم نے اس رمضان المبارک میں اس کی قدر کر لی، اللہ تعالیٰ ہمیں باقی ایام میں بھی پھر اپنی عبادت انجام دینے کی توفیق عطا فرماتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کیسا نا، جو لوگ جس کام کے لیے فکر رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں برکت بھی عطا فرما دیتے ہیں اور ان کے وہ کام آسانی کے ساتھ انجام پا جاتے ہیں. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا تقدیر اولا سے نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، جہاں نہیں ملی کہیں اور چلے جاتے ہیں، کہیں اور نہیں ملی کہیں اور. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے سہولت بھی پیدا کر دیتا ہے، ان کے لیے جانا بھی آسان ہو جاتا ہے اور سہولت والا معاملہ. بلکہ وقت سے پہلے وہ گھر سے نکلتے ہیں، پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس لیے ہم اگر ابھی سے کوشش کریں گے، اپنے انجام کو مرتب کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائیں گے. اس لیے کہ اللہ تعالی اخلاص کو دیکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں ہم میں سے جو